الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت, اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت, یہ ایمان کی نعمت ہے. ایمان, اس کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر ایک, انسان میں ایمان کے لیے طلب ہو. ایمان کے واسطے اس کے دل میں طلب ہو, ایک تمنا ہو, ایک شوق ہو. تو جس انسان میں ایمان کی طلب ہے اسے ایمان ملتا ہے, اور ایمان کی اگر طلب نہیں ہے تو بے طلبوں کو ایمان نہیں ملتا. دلیل اس کے سامنے ہے. ابو جہل کو دیکھیں, ابو لہب کو دیکھیں, حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھیں, ان کی بیوی کو دیکھیں, کہ ان میں طلب نہیں تو کعبے کے سائے میں رہنے کے باوجود, مطاف میں بیٹھنے کے باوجود, میزاب رحمت سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کے باوجود ان کو ایمان نہیں ملا. اس کے برخلاف, برعکس, صہیب رومی کو دیکھیں, ابو ذر غفاری کو دیکھیں, بلال حبشی کو دیکھیں, یہ کہاں کہاں کے رہنے والے مگر انہیں ایمان ملا. پتہ چلا کہ ایمان کا تعلق طلب سے ہے. تو ایک ہے ایمان کے واسطے طلب, اور ایمان جب آ گیا تو ایک ہے ایمان کی چمک, ایمان کی روشنی, ایمان کا نور. ایمان کی روشنی, ایمان کا نور, ایمان کا چمک, کے اندر چمک, یہ آتا ہے مجاہدے اور محنت سے. کہ انسان اگر محنت و مجاہدہ کرتا ہے, عمل کرتا ہے, تو اعمال, محنت اور مجاہدوں سے ایمان کے اندر اضافہ, ایمان کے نور کے اندر اضافہ ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب ان کے سامنے قرآن آیات پیش کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ ایک ہے نفس ایمان جو طلب سے ملتا ہے, ایک ہے نور ایمان جو اعمال اور مجاہدوں سے انسان کو حاصل ہوتا ہے, اور ایک ہے ایمان کا پھیلنا, اشاعت ایمان. کہ ایمان تو ہمیں ملا, لیکن ایمان کے ملنے کے بعد اب یہ ایمان دوسروں کو بھی ملے, دوسروں تک یہ ایمان پہنچے, اس کے لیے بنیادی طور پر تیسری چیز ہے جس کو ہجرت کہا جاتا ہے. ایمان کی اشاعت ہجرت سے ہوتی ہے. آپ دیکھیں, مکی دور میں ایمان کی اشاعت نہ ہو سکی, محدود چند لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے, مگر جب حضرات صحابہ ہجرت کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ آئے, مدینہ آنے کے بعد, ہجرت کے بعد, اب ایمان کی اشاعت ہوتی ہے, پورا ایمان پورے عالم میں پھیلتا ہے. تو اشاعت ایمان کے لیے ہجرت ضروری ہے. اب یہ ہجرت دو طرح کی ہے, ایک کو ہجرت ظاہری کہتے ہیں اور ایک کو ہجرت باطنی کہتے ہیں. ہجرت ظاہری تو یہ ہے کہ انسان اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور وطن میں چلا جائے, کفر کی جگہ کو چھوڑ کر ایمان کی جگہ پہ چلا جائے, اس کو ہجرت ظاہری کہتے ہیں. اور ایک ہے ہجرت باطنی. یہ ہجرت باطنی ہمیشہ کے واسطے ہے، موت تک ہے، قیامت تک ہے ہجرت باطنی. اور ہجرت باطنی کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے انسان کو روکا ہے، منع کیا ہے، ایسی تمام چیزوں سے انسان بچنے لگے، یہ ہجرت باطنی ہے. اب دیکھیں موجودہ زمانے میں ہم پر، آپ پر، ہر ایک پر ہجرت ظاہری تو نہیں ہے، لیکن ہجرت باطنی ہم پر، آپ پہ فرض ہے. اور ہجرت باطنی کا مطلب ہے کہ جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان تمام چیزوں سے بچنا. اب دیکھیں بد اخلاقی سے اللہ نے منع کیا ہے، بد عہدی سے اللہ نے روکا ہے، خیانت سے اللہ نے روکا ہے، وعدہ کر کے وعدہ توڑنے سے اللہ نے روکا ہے، اونچی آواز سے بڑے کے سامنے بولنے سے روکا ہے، گالم گلوچ کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، ایذا رسانی سے اللہ نے منع کیا ہے، دل آزاری سے اللہ نے منع کیا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے سے اللہ نے منع کیا ہے. انسانیت کے جتنی چیزیں نقصان پہنچانے کی ہیں، معاشرے کو جتنی چیزیں خراب کرنے والی ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ نے انسان کو روکا. تو اب معاشرے میں رہنے والے، سماج میں رہنے والے انسان ایسی تمام چیزوں سے بچیں گے جس سے انسانیت خطرے میں پڑتی ہے، سکون خراب ہوتا ہے، آپس کی دوریاں بڑھتی ہیں. تو ایسی تمام چیزوں سے انسان جب بچے گا، ایک پاکیزہ، ایک معاشرہ، ایک صالح انسان بن کر ہر ایک کے سامنے آئے گا، تو اس کی اخلاقی زندگی کو، اس کی اخلاقی زندگی کو لوگ دیکھ کر ایمان قبول کریں گے. تو اشاعت ایمان کا اس زمانے میں جو ذریعہ ہے وہ یہ کہ انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے. ان تمام چیزوں سے انسان جب بچے گا، شراب سے بچے گا، چوری سے بچے گا، زنا سے بچے گا، بد عہدی سے بچے گا، خیانت سے بچے گا، مال کے ہڑپ کرنے سے بچے گا، دوسرا کا کچھ قرض ہو اس کو ادا کرے گا، ایسی تمام چیزیں جو انسانوں کے درمیان چلتی ہیں، ایسی تمام گناہ کی چیزوں سے انسان بچے گا، تو خود اس کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے اشاعت ایمان کا ذریعہ بنے گا. اور چوتھی چیز ہے ایمان کی حفاظت. تو ایک ہے ایمان، نفس ایمان وہ طلب سے ملتا ہے، نور ایمان عمل، مجاہدہ اور محنت سے بڑھتا ہے، اشاعت ایمان ہجرت سے ہوتا ہے، اور حفاظت ایمان اپنے ایمان کی حفاظت. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے حقوق العباد کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ کامل مومن نہیں ہے. گویا کمال ایمان کے لیے، نور ایمان، کمال ایمان کی حفاظت کے لیے حقوق العباد کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں. من لا یرحم لا یرحم، جو کسی انسان پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کھایا جاتا. تو گویا انسانوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں انسان بندوں کے حق کو تلف کرتا ہے، بندوں کے حق کو ادا نہیں کرتا بلکہ نقصان پہنچاتا ہے، اکثر جگہوں پر روایت میں وہاں ایمان کی نفی کی گئی ہے، ایمان کا انکار کیا گیا کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ اخلاقیات، حقوق العباد، ایک دوسرے بندوں کے حالات اور ان کے حقوق کی ادا نہ کرنے پر ایمان کی نفی کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اسی بنا پر ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے آپ نے تنبیہات فرمائی. اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ انسان جو محنت و مجاہدہ کرتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میرے اندر نور ایمان ہے. وہ انسان جو گناہوں سے بچتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے ذریعے ایمان کی اشاعت ہو رہی ہے، مگر اللہ کی نگاہ میں اس شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندوں کے حق کو ادا نہ کرتا. اب بندوں کا حق، اس کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے، اس کی انتہا بازار تک ہوتی ہے. بازار میں اگر ہم ہیں وہاں بھی ایک انسان کا حق ہے، دوستوں میں ہیں وہاں بھی ہر انسان کا حق ہے. تو حقوق انسانی کو ادا کرنا کتنا اہم ہوا کہ ایمان کے چار پہلو آپ کے سامنے آئے. اس میں چوتھا پہلو حقوق العباد ہے. حقوق العباد کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی روایات ہیں ایک بہت بڑا حصہ، قرآن و حدیث کا ایک بہت بڑا حصہ انسانوں کے حقوق سے متعلق ہے. مگر ان تمام حقوق کی ادائیگی کے لیے ایک بنیادی چیز ہے جس کو رحم دلی کہا جاتا ہے، رقت قلبی کہا جاتا ہے، دل کے اندر ہمدردی اور رقت اور نرمی کہا جاتا ہے. جس انسان میں ہمدردی، جس انسان میں رقت قلبی، جس انسان میں شفقت و ہمدردی ہے، وہ انسان عام طور پر دوسروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے اور دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. اور جس انسان میں رقت قلبی نہ ہو، ہمدردی نہ ہو، عام طور پہ وہ انسان دوسروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا. اور جہاں کسی کے حق کو ادا کرتا ہے وہاں بھی در حقیقت اس کا اپنا ذاتی بینیفٹ ہوتا ہے، کوئی ذاتی فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے عجیب انداز میں ارشاد فرمایا، لا تنزو رحمت الا عن شقی. جس انسان سے رحم دلی، جس انسان سے شفقت، جس انسان سے رقت و نرمی اٹھائی جاتی ہے، در حقیقت یہ وہ ہوتا ہے جو نیک بخت نہیں ہوتا بلکہ وہ شقی اور بدبخت ہوتا ہے. اس سے پتا چلا کہ دل کی سختی اور دل میں رقت کا نہ ہونا، نرمی اور شفقت ہمدردی کا نہ ہونا، یہ انسان کے شقی اور بدبخت ہونے کی دلیل ہے. یہ شقی اور بدبخت اس لیے کہا گیا کہ جس انسان میں یہ دل کی خوبی نہیں ہوگی وہ بہت سارے خیر سے انسان محروم ہوگا، اور جس انسان میں یہ دل کی نرمی ہوگی تو اس کی بہت ساری کمی اور کوتاہی دور ہو جاتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے رہنے والے تھے، اور بخارا ایک شہر تھا، ایک علمی شہر تھا. امام بخاری کے نام سے بخارا شہر مشہور و معروف ہے. جہاں امام بخاری کے حالات لکھے ہیں وہیں بخارا سیٹی، بخارا شہر کے بھی حالات لکھے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شہر ہے جس کا تعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے. وہاں کا ایک حاکم تھا بخارے کا، وہ بڑا ظالم تھا، لوگوں کے ساتھ بہت ہی عجیب برتاؤ کرتا تھا. لوگ اپنی ضرورت کے واسطے جاتے تو لوگوں کی ضرورت پوری نہیں کرتا تھا. مگر اس کے باوجود ایک دفعہ وہ جا رہا تھا تو جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک مڑیل کتا ہے، اس کے بدن پہ زخم لگے ہوئے ہیں، مکھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے. تو اس حاکم نے اپنے ساتھ چلنے والے سپاہی سے کہا کہ اس کو، کتے کو اٹھاؤ، اب فلاں جگہ لے جاؤ، میرے پیسے سے، میرے ذاتی پیسے سے مرہم خریدو، اس کتے کو مرہم کرو، پانی پلاؤ، اس کی حفاظت کرو. چنانچہ اس نے ایسا کیا، کتا ٹھیک ہو گیا. جب وہ حاکم مر گیا لوگ کچھ ناراض تھے اس سے، مگر کسی نے اس کو جنت میں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا، کہا اس کتے کے ساتھ جو میں نے شفقت کا اور ہمدردی کا برتاؤ کیا، اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اسی کتے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت نصیب کر دی. جب انسان ایک کتے کے ساتھ مروت، ہمدردی، نفع رسانی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اسے جنت تک دیتے ہیں. تو اگر انسان انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ، شفقت، نرمی کا معاملہ، نفع رسانی کا معاملہ کرے گا تو اللہ اسے جنت کیوں نصیب نہیں کریں گے. اسی بنیاد پہ مثل مشہور ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں میں خدمت خلق کا جذبہ اور بندوں کے حقوق کی ادائی کا جذبہ عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اے اللہ ہمیں حسن اخلاق عطا فرما، اخلاق کریمانہ عطا فرما، دلوں کی رقت عطا فرما، ہمدردی اور شفقت عطا فرما، دلوں کی شقاوت سے حفاظت فرما، بدخلقی سے حفاظت فرما، اے اللہ سخت روی سے ہماری حفاظت فرما، رب کریم سخت کلامی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ وہ اخلاق ہمیں عطا فرما جو اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، اے کریم آقا وہ اخلاق ہمیں عطا فرما جو اخلاق آپ کو پسندیدہ ہے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو خدمت کا جذبہ عطا فرما، نفع رسانی کا جذبہ عطا فرما، اللہ خدمت خلق کی بنا پر اپنی رضا ہمیں عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی مغفرت عطا فرما، رمضان کی تمام خیر و برکات عطا فرما، اللہ رمضان میں اترنے والی جو بھی خیر و برکات ہیں، اے اللہ راتوں کو اترنا شروع ہوتی ہیں صبح تک وہ خیر و برکات اترتی رہتی ہیں، اللہ کتنے ایسے غافل بندے جو رات کو سوئے سوتے ہوں گے، اللہ آپ کے بندے رات میں تھوڑا سوئے آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اپنے گھر میں بیٹھنے والے اپنے گھر میں آنے والے اللہ ان کو خیر کثیر عطا فرما، برکت کثیر عطا فرما، تجلیات الہی عطا فرما، دل کی تمام دولتیں عطا فرما، اے اللہ نفس کی تمام شرور سے حفاظت فرما، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.